فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم من افتيا بغير علم كان اسمه على من افتاه. او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، سامعین عزیز، دوستو اور بھائی، آج اس مجلس کا عنوان یہ ہے کہ اسلام ایک کامل نظام حیات، ہمارا دین ہمیں کامل نظام حیات دیتا ہے جس میں کوئی خلا نہیں، جس میں کوئی کمی نہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب ایک مکمل ضابطہ حیات ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ کہ یہ دنیا کے ہر خطے کو، مشرق ہو یا مغرب، شمال ہو یا جنوب، شامل ہے، آنے والے ہر دور کو شامل ہے. اس وقت 15ویں صدی ہے، اگر دنیا 16ویں صدی تک جائے تو دین یہی ہوگا. اور یہ دین صرف مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں، اسلام الاؤز نو ڈسٹنکشن بٹوین ماسک اینڈ اسٹیٹ افیئرس، اٹ کورز دا بوتھ. ہمارا دین صرف مسجد اور مدرسے کے لیے نہیں، یہ ہر چیز کے لیے ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. تو نوجوانوں کی طرف سے خاص طور پر اس ملک میں ایک سوال کیا جاتا ہے علماء سے، وین یو کلیم دیٹ دس ریلیجن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف اینڈ اٹ کورز آل دا واکس آف لائف، اٹ گیو انسٹرکشن ان ریلیشن ٹو مارکیٹ افیئر، اسمبلی افیئر، کورٹ افیئر، دین واٹ آر دا سورس آف نالج ان اسلام؟ جب تم کہتے ہو کہ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے تو یہ کمپلیٹ کیسے ہو گیا؟ ضرورتیں انسان کی بڑھتی جاتی ہیں یا نہیں؟ قرآن کریم 23 سال میں اترا، اور کیسے اترا؟ ضرورت پڑتی تھی قرآن اترتا، حالات میں جاتے قرآن اترتا. دا ہولی بک قرآن ٹوک 23 years، ٹوک 23 ان کمپلیشن، وین دیر واز اے نیسیسٹی اور دیر واز این ایونٹ، دین اللہ سبحانہ و تعالی ریویلڈ ہز میسج. تو اس طرح قرآن اترتا رہا 23 سال تک. اسلام میں ماخذ علم 4، سب سے پہلے قرآن، ہولی بک، قرآن پاک از فرسٹ سورس آف نالج، اینڈ اف اینی تھنگ از ناٹ فاؤنڈ دیئر ان دا قرآن دین وی ہیو ٹو ریفر دیٹ میٹر ٹو دا پروفیٹ، اینڈ دا اسٹیٹمنٹ آف دی پروفیٹ، سننا آف دی پروفیٹ، ہز ایڈوائس آکوپائز دا سیکنڈ پوزیشن ان سورس آف نالج ان اسلام. پہلا کیا ہے؟ قرآن. قرآن کے بعد پیغمبر کی تعلیمات، سنت. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ وچ از ناٹ فاؤنڈ نور ان دا قرآن، نائدر ان دا قرآن نور ان دا سنت، دین واٹ ڈیسیژن ٹو بی ٹیکن؟ دس کوشچن واز پٹ ٹو دا پروفیٹ اینڈ ہی ایکسپلین دیٹ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے کو یمن کی طرف بھیجا. معاذ بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے واز سینٹ ایز گورنر ٹو یمن، اینڈ دا پروفیٹ آسکڈ ہم دیٹ وین یو ریچ دیئر ہاؤ ول یو ٹیک ڈیسیژن in regard to the matter referred to you. And he answered, I shall take decision in accordance with the book of Allah. میں یمن میں فیصلے کروں گا اللہ کی کتاب کے مطابق. Then the prophet asked, if that is not found in the Quran, he answered that I shall take decision in accordance with the sunnah of the prophet. Then the prophet asked, if it is not found in my sunnah, what position will you take then? He said that I shall make an analogical approach. کہ اگر قرآن اور حدیث میں وہ بات نہ ملے تو میں اجتہاد کروں گا. اجتہاد کسے کہتے ہیں؟ قیاس کو. کہ پھر میں قیاس کروں گا. لیکن قیاس دو قسم کا ہے. ایک ہے قیاس عقل پر کرنا, ایک ہے قیاس دین کی دوسری بات پر کرنا. فقہا جو قیاس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں دین کی بات پر. مثلا ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میری والدہ فوت ہو گئی ہے اور اس نے نظر مانی تھی حج کے لیے. اس پر حج نظر واجب تھا اور وہ مر گئی, تو میں کیا کروں؟ حضور سے پوچھا. حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے قیاس کرنے کی راہ بتائی, تو آپ نے کہا کہ اگر تیری ماں کے ذمے قرض ہوتا تو تو ادا کرتی یا نہ؟ وہ کہنے لگی کرتی. تو آپ نے فرمایا پھر اللہ کا حق جو ہے وہ بھی تو ادا کر. اب ماں کے اوپر قرض ہوتا اور وہ ادا کرنا ہے, یہ کس کا حق ہے؟ یہ حقوق العباد میں سے. جو قرض ہے نا لینا دینا, ہمارا جو لینا دینا ہے جسے قرض کہتے ہیں, یہ حقوق العباد میں سے ہے. اور نظر مانی ہو, اللہ سے عہد باندھا ہو, حج, یہ حقوق العباد میں سے نہیں, حقوق اللہ میں سے. اس بی بی کا جو فوت ہو گئی تھی کیا رہ گیا تھا؟ اللہ کا. حضور نے جب اس کو جواب دیا تو اس کو اس کا قیاس کرنا بتایا, کس پر؟ حقوق العباد پر. حقوق العباد پر کہ اگر قرض ہوتا تو ادا کرتی نا؟ وہ کہنے لگی ہاں. تو اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قیاس کی راہ بتائی, وہ قیاس عقل پر نہیں, اپنے خیال پر نہیں, اپنے دل کی مراد پر نہیں, اپنی ہوا پر نہیں, بلکہ وہ قیاس کرنا ہے شریعت کی کسی دوسری اصل پر. تو یہ جو قیاس ہے جسے کہتے ہیں انالوجیکل اپروچ, اینڈ دیٹ از ٹو بی بیسڈ آن سم ادر کمانڈمنٹ, ویدر اٹ از فاؤنڈ ان دا قرآن اور ان دا سنہ, بٹ دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن دیٹ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو راہ کھولی, معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے جب تیسری بات کہی کہ میں اس میں اجتہاد کروں گا, انالوجیکل اپروچ کروں گا, تو حضور خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا الحمدللہ. آج اپنے بارے میں کہنے لگے کہ میرا بھیجا ہوا رسول کا رسول, رسول کا رسول وہی بات کہہ رہا ہے جس پر اللہ کا رسول راضی ہے. تو حضور نے اپروو کیا اس طریقے کو کہ اول فرسٹ سورس آف نالج قرآن ہے, دوسرا سنت ہے, اور کوئی چیز جب قرآن اور سنت میں نہ ملے تو پھر اجتہاد ہے, کرنے والا مجتہد ہو تو وہ ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. تو کتنے سورس آف نالج میں نے عرض کیے؟ تین. کیوں؟ یہ حضور کا زمانہ ہے اور معاذ بن جبل بڑے اونچے درجے کے صحابی, وہ اجتہاد کی سند سنن نسائی, وہ سند حضور سے پائے ہوئے تھے, اس لیے تین ہی باتیں ہوئی. لیکن یہی معاملہ پھر آگے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعد. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, اور آپ نے اس زمانے کو یاد کیا جو زمانہ حضور کی آمد سے پہلے تھا, اور فرماتے ہیں نبی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ میرے ہاتھ میں سیاستہ کی کتاب ہے سنن نسائی, اس کی دوسری جلد سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قد اتا علینا زمان ولسنا نقضی ولسنا هنالک ثم ان اللہ عز وجل قدر علینا ان بلغنا ما ترون فمن ارد له منکم قضاء بعد اليوم فلیکتب ما فی کتاب اللہ فان جاءه امر لا تفی کتاب اللہ فلیکتب ما قضا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم فان جاءه امر لا تفی کتاب اللہ ولا قضا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلیکتب ما قضا به الصالحون فان جاءه امر لا تفی کتاب اللہ ولا قضا به نبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا قضا به الصالحون فلیجتہد رایا فلا یقول انی خاف فإن الحلال بین والحرام بین وبین ذلك امور مشتبهات فدا ما یریبک الا ما لا یریبک. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم پر ایک ایسا زمانہ آیا, ہم عدالتوں کے اہل نہ تھے, ہمیں پتہ ہی نہیں تھا عدالتیں کس طرح کی جاتی, اندھیرا ہی اندھیرا تھا. ایک دور ایسا تھا, اور واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس فضا میں اعلان نبوت فرمایا اس فضا کا کیا حال تھا, نواں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی, نواں مصر کی روشنی جلوہ گر تھی, نہ یونان کے علم و فن کی خبر تھی, صحرا ریت اڑتی, نہ کوئی نظام, نہ کوئی حکومت, نہ کوئی تمدن, اور اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو چنا اپنی آخری امانت اتارنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آج حضور کے فیض صحبت اور فیض تربیت سے ہم اس مقام پر پہنچے ہیں, اس مقام پر بلغنا ما ترون, یو کین سی اوور پوزیشن ایٹ دس اسٹیج, دیر واز اے ٹائم وین وی آر ناٹ ان اے پوزیشن ٹو ٹیک ڈیسیژن اینڈ ٹیک چارج آف دا کورس, بٹ ناؤ یو سی واٹ اوور پوزیشن از. تو عبداللہ بن مسعود حضور کے صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم اپنے کورٹس میں اور عدالتوں میں اور اپنی کچہریوں میں ہم فیصلے کس طرح کریں گے, اول کتاب اللہ, اگر قرآن میں نہ ملے, اگر قرآن میں نہ ملے تو سنت سے, اور اگر قرآن میں بھی نہ ملے, سنت میں بھی نہ ملے تو ابو بکر عمر کے فیصلوں سے, اگر وہاں بھی نہ ملے تو پھر ہم اجتہاد کریں گے. معاذ بن جبل نے جو بات کہی وہ حضور کی موجودگی میں تھی, حضور کی موجودگی میں اور کوئی نام نہیں چل سکتا تھا. انہوں نے کہا اول کتاب اللہ, پھر سنت, پھر ہم اجتہاد کریں گے. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دنیا نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نظام حکومت دیکھا, ان کی خلافتوں کا دور دیکھا, ان کے فیصلوں کا دور دیکھا, تو ان کا اب اصول یہ اول کتاب اللہ, پھر سنت رسول اللہ, پھر ابو بکر و عمر کے فیصلے, پھر ہم اجتہاد کریں گے. اس سے پتا چلا کہ اسلام میں سورس آف نالج چار ہیں, سورس آف نالج چار ہیں, پہلا اللہ کی کتاب, دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, تیسرے صلحائے امت کے فیصلے, جو بڑے بڑے لوگ گزرے ان کے فیصلے, پھر نہ ملے تو اجتہاد. ان چار بنیادوں پر ہم کہتے ہیں کہ اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اف اینی میٹر از ریفر ٹو اس, اینی میٹر از ریفر ٹو اس, کوئی بات ہم سے پوچھی جائے, وی کین ٹیک ڈیسیژن ان اکارڈنس ود دی بک آف اللہ, اینڈ اٹ از اف اٹ از ناٹ فاؤنڈ ان دیٹ بک دین اکارڈنگ ٹو دی سنہ, اینڈ اف اٹ از ناٹ فاؤنڈ ان دا سنہ then the matter is to be referred to Sulahai Ummah. At that time Sulahai Ummah were Abu Bakr and Umar. But at this time, Abu Bakr, Umar, Usman, Ali and all the companions of the Prophet coming down to Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmad. All these are Salah Ummah. And if the man is referred to these, it is authority for us. It carries authoritative value. Because foundation has been laid on this issue. میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ اس وقت تو کہا صلاح امت سے مراد ہیں ابو بکر و عمر، جب زمانے نے آگے کروٹ لی تو پھر صلاح امت سے مراد خلفائے راشدین، پھر ذرا زمانہ آگے گیا تو صلاح امت میں تابعین بھی، تابعین بھی، اور تابعین میں سے وہ لوگ جو ویل ورس ان نالج، مذہب میں عالم کے پکے پختہ وہ ہے. آج ہم جو امام ابو حنیفہ کی پیروی کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کرتے کہ پیغمبر کے مقابلے میں، پیغمبر کے مقابلے میں تو ابو بکر عمر کی بات بھی نہیں، پیغمبر کے مقابلے میں حضرت ابو بکر حضرت عمر کی بات نہیں، ان کا مقام اپنی جگہ پر پیغمبر کی شان اپنی جگہ. تو جب ہم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو بھی ان کے مقابلے میں نہیں لاتے تو کس قدر یہ جھوٹ ہے اور کس قدر یہ غلط بات ہے کہ حنفی اہل سنت والجماعت حدیثوں کے مقابلے میں ابو حنیفہ کی بات مانتے. میں اللہ گھر میں ہوں، باوضو ہوں، قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہمارے دل میں جو مقام مصطفیٰ ہے وہ اور کسی کا نہیں. ہم خلفائے راشدین کے خادم ہیں، اور جو نبی ہے وہ نبی کی بات. یہ الگ بات ہے کہ صحابہ خاطر بھی ہم اٹھتے ہیں، لیکن مقام نبی تو مقام نبی ہے، صحابہ خاطر بھی ہم جان دیں گے. لیکن یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو ہم پر الزام ہے، we are accused that we follow ابو حنیفہ اور we follow فقہ حنفی but we ignore the traditions of the prophet، یہ غلط ہے. سورس آف نالج میں نے آپ کو ترتیب سے بتائے، اسی ترتیب سے سورس آف نالج اصول فقہ مدارج میں پڑھائے جاتے ہیں اور دیوبند میں یہی سبق دیا جاتا کہ پہلے اللہ کی کتاب، پھر سنت، پھر سنت، اور پھر بزرگوں کے فیض، اور پھر اجتہاد. بزرگوں کے فیصلے نے کسی وقت آ کر اجماع کی شکل اختیار کی، میں ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ نبی کی بات کے مقابلے میں اور کسی بات کو لینا جائز نہیں، لیکن نبی سے آپ نے خود سنا ہو، نبی سے آپ نے خود سنا ہو تو اس کی بات اور ہے. لیکن اگر نبی کی بات لوگوں نے آپ تک پہنچائی تو پڑتال کرنا بھی ضروری ہے یا نہیں کہ نبی نے کہی تھی یا نہیں. صحابہ کو تو اس کی پڑتال کی ضرورت نہیں تھی، کیوں؟ حضور سامنے. لیکن ہم جس دور میں ہیں، ہمارے سامنے حدیث آتی ہے تو ہم حدیث کتاب میں لے کر فور کہیں ہو حدیث آ گئی، اب اس پر عمل کرو. بھئی حدیث کس دور میں جو آئی ہے، کیسے آئی ہے؟ حدیث کیم ٹو اس تھرو ٹرانسمیٹرز. وی ہیو ٹو سی ویدر دیز ٹرانسمیٹرز آر ٹرسٹ وردی اور ناٹ، اینڈ اف that hadith is traced back to the prophet, we have to examine and verify all the transmitters. Coming from that time to this time, bhai yahi hum keh denge ye hadith hai ya dekhenge parkhenge uske baad use man. ye jo mashhoor hai ke sahih bukhari اصح الکتبات کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد یہ سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے؟ نہیں. اس سے پہلے ابھی صحیح بخاری لکھی نہیں گئی تھی، اس سے پہلے ایک فیصلہ ہوا تھا جس کا اعلان امام شافعی نے کیا تھا کہ موطا امام مالک اصح الکتبات کتاب اللہ. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی کاوش کی، کتاب مرتب کی، لیکن یہ دور کون سا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 256 میں ہوئی ہے. بخاری ایکسپائرڈ 256 ہجری، امام بخاری کی وفات کب ہوئی؟ 256 ہجری، یعنی 30ویں صدی میں جا کر. اور امام ابو حنیفہ، امام اعظم، ان کے بارے پتہ کس زمانے میں ہوئے؟ وہ سن 80 میں پیدا ہوئے. 80 حضور کی ہجرت کیے ہوئے، حضور کو ہجرت کیے ہوئے 80 سال ہوئے، اور وفات پائے ہوئے تقریباً 70 سال ہوئے. تو بالکل اس قریب کے دور کا آدمی، قریب کے دور کا آدمی. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کی پیروی عہد صحابہ میں جاری ہو چکی تھی. آپ کہیں گے کہ یہ تو صحابی نہیں، لیکن عہد صحابہ میں یہ پیروی ان کی کیسے جاری ہوئی؟ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ دینا شروع کیا تھا 112 ہجری میں. اسی میں پیدا ہوئے، 32 سال کی عمر تھی جب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، اور پھر 40 سال کی عمر تھی جب استاد نے اپنا ان کو جانشین بنایا اور خود اللہ کو پیارے ہو. جب انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا تو کون سا سال میں نے عرض کیا؟ 112. اور صحابہ اس وقت زندہ تھے، کئی صحابہ کی وفات 127 میں، 129 میں ہوئی، ان کی پوری تاریخ ہے. تو جب تک صحابہ دنیا میں رہے وہ دور دور صحابہ ہے. تو ابھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی شباب تھا، انہوں نے فتویٰ دینا شروع کیا، لیکن صحابہ باقیات کے طور پر چند زندہ موجود تھے. تو جب چند بھی موجود ہو تو اس دور کو دور صحابہ کہا جائے گا. وہ مبارک دور ہے جس میں فتویٰ دینے کی توفیق امام ابو حنیفہ کو ہوئی. بھائی فتویٰ علماء کس لیے دیتے ہیں؟ کہ لوگ عمل کریں. تو جب ان کے فتووں پر عمل بھی لوگ ہوتے کرتے تھے تو پھر امام ابو حنیفہ کی پیروی کب جاری ہوئی؟ عہد صحابہ میں. تو جن پاک باز ہستیوں کی پیروی خود عہد صحابہ میں اور عصر صحابہ میں شروع ہو چکی ہو، ہارون قرون میں سے بھی جو سب سے اعلیٰ دور ہے اس میں ہو چکی ہو، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ ابو حنیفہ بیس سکھا اور کیا سون لی اینڈ دو who expresses they do not differentiate between قیاس شرعی analogical approach based on the verses of the Quran and the tradition and analogical approach that is called reason they do not differentiate between the two. جب کہا جاتا ہے قیاس تو قیاس اپنے خیال کا نام نہیں، اپنے خیال کا نام نہیں، بلکہ قیاس ہو کہ شریعت کی کوئی اور چیز موجود ہے اس پر قیاس، جس طرح حضور نے بتایا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا رابطہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ قرآن نے تو یہ کہا کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی، دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. حضور نے اسی حکم کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے کہا کہ پھوپھی اور بھتیجی بھی نہیں، خالہ اور بھانجی بھی نہیں. اب قرآن کا فیصلہ کیا تھا کہ دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی. اب بہن کی حقیقت کیا ہے؟ بہن اس مسئلے میں بہن کی پوزیشن کیا ہے؟ نبی پاک نے اس کو ذرا پھیلایا اور بڑھایا، اس کو اجتہادات نبوی میں استعمال کرتے ہیں، کہا کہ پھوپھی اور بھتیجی، خالہ اور بھانجی، یہ بھی ایک مرد کے نکاح میں ایک وقت جمع نہیں ہو سکتی. اب حضور نے جو پھوپھی اور خالہ کے مسئلے کو قیاس کیا وہ کس پر کیا؟ قرآن کی آیت پر، دو بہنوں کا مسئلہ جو تھا. انتجمو بہن الاخرین الا ما کسبت. تو میں عرض کرتا ہوں کہ یہ فقہ یوں ہی خیالات اور اپنے خیالات اور مرضی کی باتیں ان پر مبنی نہیں، فقہ کی حقیقت سمجھنے تو علماء سے سمجھو. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کہنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو مسئلے اختیار کیے نا، ان کے مسئلے میں ایک بنیاد تھی، بنیادی بات کیا؟ کہ اول کتاب اللہ، سب سے انہوں نے کیا نام لیا؟ اول. اب اگر کوئی چیز کتاب اللہ میں ہو تو کتاب اللہ میں غلطی نہیں ہو سکتی، اور راویوں کی روایت میں ہو سکتی ہے. کتاب اللہ میں بھی غلطی نہیں، پیغمبر کی زبان اور عمل میں بھی غلطی نہیں، پر راویوں کی روایت میں تو ہو سکتی ہے. تو راوی جو روایت کر رہے ہیں ان سے بھوک کیوں ہو جائے؟ If any of the transmitters slips, makes some khata in transmission, then their khata is not to be attributed to the prophet. تو پھر توجہ دلاتا ہوں آپ حضرات کو کہ اللہ کی کتاب میں غلطی نہیں، پیغمبر کی بات میں غلطی اور راویوں کی روایت میں غلطی ہو سکتی ہے. اس لیے اگر قرآن کا اصول سامنے آئے، قرآن کا، اور اس کے مقابلے میں روایت، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اصول بنایا کہ کتاب اللہ کی بات اوپر ہے. مثلا ایک مسئلہ چلتا، کسی نے پوچھا کہ آمین آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی؟ ہم جب آمین کہتے ہیں تو یہ آہستہ کہنی چاہیے یا اونچی؟ ہم سے بھی کسی نے پوچھا تو میں نے کہا کہ آمین ہے کیا، تجھے پتا ہے؟ کہنے یہ تو مجھے پتا نہیں. میں نے کہا بندہ خدا، تو نے ایک سوال کیا ہے کہ آمین اونچا کہنا چاہیے یا نہ. تو نے یہ سوال کیا تو یہ آمین should be based on جہر اور اخفاء، should be expressed in a loud voice or otherwise. تو میں نے کہا تو بتا آمین ہے کیا؟ کہنے لگا یہ تو مجھے پتا نہیں. تو میں نے کہا جس نے تمہیں سکھایا، ہمیں پتا کہ آدمی تنہائی میں بیٹھ کر ایسی باتیں سکھاتے ہیں مسلمانوں کے امن کو اور ان کے ایگریمنٹ کو، ان کے اتحاد کو خراب کرنے کے لیے ہر شہر اور ہر بستی میں دو چار آ کر کسی کونے میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ ایسی باتیں کرتے ہیں. جس نے تمہیں یہ بات سکھائی اس سے جا کر پوچھو کہ آمین ہے کیا. جس شہر کی میں بات کر رہا ہوں تو اس نوجوان نے کہا کہ اچھا میں جا کر پوچھوں. تو جب جا کر اس نے پوچھا وہ کہنے لگا یہ مجھے بھی پتا نہیں. اور تمہارے علم کا تو یہ حال ہے کہ تمہیں بھی پتا نہیں، اور شور شرم کہاں سے کہاں تک. میں اب آپ سے بیان کرتا ہوں، عرض کرتا ہوں کہ آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ آمین کیا ہے تو آپ کو تو جواب آنا چاہیے یا نہیں؟ یہ میرے پاس صحیح بخاری کی جلد اول ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد الاستاد نام عطاء بن ابی رباح، وہ کہتے ہیں، امام بخاری لکھتے ہیں، قال عطاء، ہمارے استاد الاستاد عطاء نے بتایا، آمین دعا، آمین دعا، آمین دعا. اب صحیح امام بخاری کا فیصلہ یا ان کے استاد الاستاد کا فیصلہ؟ اور یہ اکابر تابعین میں سے ہیں، یہ امام عطا، وہ کہتے ہیں آمین کا سٹیٹس سمجھو دعا، یہ دعا. یہ بات یاد رہی ہے. اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں، کہتے ہیں آؤ قرآن سے پوچھو کہ دعا should be expressed ان جہر اور ان اخفاء. تو قرآن کہتا ہے ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، کہ دعا جب کرو تو آہستہ. اب قرآن کا فیصلہ ایک طرف، قرآن کا فیصلہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ چمٹ جاتے ہیں کہ قرآن کا فیصلہ، قرآن نے کہا کہ دعا آہستہ، اور امام بخاری نے کہا کہ آمین دعا ہے. اب وہ روایتوں کو چھوڑ دیں گے. اب بتائیے کہ امام ابو حنیفہ نے آمین کے مسئلے میں قیاس کیا یا قرآن سے تمسک کیا؟ ہاں ایک بات ضرور یاد رکھیں کہ تعلیماً دعا اونچی کی جا سکتی ہے. مثلاً نماز ابھی امام صاحب نے پڑھائی, اس کے بعد دیکھا کہ جو پچھلے ہیں ان کو دعائیں یاد نہیں, تو وہ ذرا اونچی آواز سے دعا مانگتے ہیں, تو اس میں نیت کرنی چاہیے تعلیماً. اگر تعلیماً نہیں تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعا آہستہ, تو جب آہستہ ہے تو تم امام کیوں اونچا پڑھتے ہو؟ تو اماموں کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ امام جو ہے وہ یہ نیت کریں کہ ہم تعلیماً, تو تعلیماً کرنا جائز ہے. تو اگر تعلیماً کرنا جائز ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی امت کو دعائیں سکھائیں, تو اگر آپ نے بھی کبھی تعلیماً آمین بھی اونچی کہہ دی, تو حافظ ابی بشر دولابی اپنی کتاب میں سرح سے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین اونچی کہی لیکن تعلیماً, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کس مقام پر کہنی ہے کیا کہنی ہے. اب روایت تو آ جائے گی حدیث میں کہ آپ نے آمین اونچی کہی, لیکن یہ کام فقہا کا دیکھنا ہے کہ یہ مسئلے کے طور پر کہی یا تعلیماً کہی. وہ ساری حدیثیں جن میں بلند آواز سے ذکر ہے وہ ایکسپٹڈ ہے تسلیم, لیکن ان کی تشریح وہ ہوگی کہ وہ ضرورت کے مطابق تھی. اب سوال ہے کہ اس پر کیا کوئی قیاس ہے؟ اور ہاں, زہر کی نماز اور عصر کی نماز میں امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ یہاں اونچا. میں کہا یہ لیڈ نہ لے گئے ہوں. امام اونچا پڑھتا ہے یا آہستہ؟ آہستہ. اب کیسے پتا چلے کہ حضور کی سنت کیا تھی, زہر کی نماز میں یا عصر کی نماز میں کون سی سورتیں پڑھتے تھے, تو حضور کی سنت کیا تھی, یہ کس طرح پتا چلے؟ تو صحیح بخاری میں اور مسلم میں روایات ملتی ہیں. صحابہ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسمعنا آیتا من القرآن احیانا, حضور کبھی کبھی ایک آیت اونچا پڑھ دیتے تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ نبی کی سنت یہ ہے. اب اگر زہر اور عصر کی نماز میں حضور سے کوئی ایک آیت اونچا پڑھنا ملے تو کیا کوئی عالم ہے جو کہے کہ زہر بھی اونچی عصر بھی اونچی؟ نہیں, حدیث میں ہے, حدیث میں ہے. تو کہا جائے گا بھئی حدیث کا معنی یہ ترجمے سے معلوم نہیں ہوتا, حدیث وہی لوگ جانتے ہیں جو علم فقہ کے ماہر ہوں. حدیث کا معنی یہ ترجمہ پڑھنے والے جانتے ہیں یا فقہا؟ فقہا. یہ میرے ہاتھ میں اس وقت جامع ترمذی ہے. جامع ترمذی میں یہ قرآن, یہ جامع ترمذی حدیث کی کتاب ہے یا فقہ کی؟ یہ حدیث سیاستہ کی کتاب ہے. اس میں اس حدیث کی کتاب میں حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ قَالَ الْفُقَهَاءُ وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَعْنِى الْحَدِيثِ, کہ جو فقہا ہیں حدیث کے معنی سمجھنے میں وہی زیادہ علم رکھتے ہیں. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے دوائی تیری. یہ حدیث کی کتاب ہے اور حدیث کی کتاب میں ہے کہ فقہ والے جو ہیں وہی حدیث کی مراد زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ فقہ حنفی کا کوئی مسئلہ اگر آپ کو ملے کہ یہ حدیث سے تکرار ہے تو پھر فقہ والوں سے آ کر پوچھو. یہی طریقہ ہے جو محدثین بتا چکے اور اسی کی آواز امام ترمذی لگا چکے. حدیث کے معنی میں اختلاف ہو تو کون زیادہ جانتے ہیں؟ فقہا. اور یہ کن کا فیصلہ ہے؟ خود محدثین کا. اور جو لوگ پروپیگنڈا کرتے ہیں بھی فقہ صرف قیاسات کا مجموعہ ہے, میں عرض کرتا ہوں کہ زیادہ وقت زیادہ باتیں کروں تو شاید آپ کو پیچھے بھی یاد نہ رہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آؤ آج ایک مسئلہ تو سمجھ لو, ایک مسئلہ. وہ مسئلہ کیا ہے؟ رفع الیدین. کہ جب رکوع کرتے ہیں, رکوع کرتے ہیں تو رکوع کے وقت کچھ لوگ ہاتھ اوپر اٹھاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں رفع الیدین. When hands are raised at the time of ruku, that raising of hands is called رفع الیدین. When we start our prayer, this is starting رفع الیدین. But at the time of ruku, this is second, and then there is the third one. اب مجھے یہاں پتا چلا کہ بعض لوگ ایک دفعہ ایک گفتگو تھی تو کہنے لگے جی امام مالک بھول گئے. میں نے کہا پھر یہ جو بخاری کی روایت ہے اس کا ایک راوی ایسا نکلا نا جو بھولنے والا ہو, تو بخاری کی روایت گئی. وہ کہہ رہے نہیں, امام مالک جب بخاری کے راوی میں آتے ہیں تو وہ جو پکے راوی ہیں, جب اپنی کتاب میں آتے ہیں تو کچے ہیں. ہم نے یہی کہا کہ لینے اور دینے کا ترازو ایک ہونا چاہیے. بھائی دکاندار کے پاس ترازو اور لینے اور دینے کا ایک ہی ہونا چاہیے مختلف, کہ وہی راوی ادھر آئے تو پکا اور ادھر آئے تو کچا. مجھے یاد آیا ایک دفعہ نماز جنازہ تھی اور ایک مولوی صاحب نے وہاں نماز پڑھی تو سورۃ فاتحہ اس میں پڑھی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کیوں پڑھی؟ کہنے لگے جی حدیث میں ہے. انہوں نے کہا کہ حدیث کہاں آیا؟ حدیث دکھائی, اس کے راوی دیکھے تو اس کے راویوں میں ایک راوی تھا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ. کس حدیث میں؟ جو نماز جنازہ میں سورۃ فاتحہ پڑھنے والی حدیث تھی اس کے ایک راوی کا نام تھا ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ. انہوں نے کہا دیکھو یہ حدیث ہے. انہیں کہا گیا کہ آپ ہر رمضان میں کہتے ہیں کہ 20 تراوی والی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے, اس کا راوی یہی ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ہے جس کی بنا پر آپ اس کو ضعیف کہتے ہیں. وہاں جا کر ضعیف ہو جاتا ہے, جنازے میں آ کر قوی ہو جاتا ہے, یہ کون سا انصاف؟ وہ کہہ رہے اچھا اچھا یہ 20 تراویوں کا راوی یہی ہے؟ تاکہ ہاں یہی ہے. اب 20 رکعت تراوی کا راوی ادھر جب بیان کرے تو کہتے ہیں متفق علی دو فی, اور جب جنازے پر آ جائے تو ان کا جنازہ نکل جاتا ہے. بھائیو یہ علم کی بات ہے تو علم میں انصاف ہونا چاہیے. اگر وہ راوی یہاں نوٹ بھر ہے تو وہاں بھی ہو, اور وہاں نہیں تو یہاں بھی نہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ محدثین متاخرین نے ابراہیم بن عثمان ابو شہبہ کے بارے میں کہا, شاہد الزیر مددر بھی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو شہبہ آنقدر ذوفنا دارس کے روایت اور متروس آفتہ گردس, کہ ابو شہبہ ضعیف ہے لیکن اتنا بھی نہیں کہ اس کی روایت رد ہو. ہم کہتے ہیں کہ نماز جنازہ میں فاتحہ کسی نے پڑھ لی نماز ہو گئی, لیکن دیکھا جائے گا کہ نماز جنازہ میں حضرت ابوبکر عمر کا عمل کیا تھا, وہ یہی تھا جس طرح آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں. تو مسئلہ یاد رکھو کہ جو عمل کے ساتھ چیز آئے, صحابہ کے عمل کے ساتھ آئے, اسے کہتے ہیں سنت. کیا کہتے ہیں؟ جو صحابہ کے عمل کے ساتھ آئے مل کر اسے کہتے ہیں سنت, اور جو اس طرح نہ آئے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں آئسولیٹڈ رپورٹ, اس درجے میں آئسولیٹڈ رپورٹ وچ از ناٹ اگریڈ بائی آل اینڈ وچ ہیز ناٹ بی ٹیکن ان اکاؤنٹ, اس طرح اگر کوئی روایت آئے اس کو کہتے ہیں حدیث. حدیث آئسولیٹڈ رپورٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اسٹیبلشڈ وے آف دا پروفیٹ اینڈ اسٹیبلشڈ وے آف دا پروفیٹ اینڈ دا کمپینین, دیٹ از کالڈ سنہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہیں یہ وصیت کی بھائی صاحب کہ میری حدیث پر عمل کرو؟ کبھی کی؟ نہ. جب بھی آپ نے کہا میری سنت پر عمل کرو. ترقی فیکم امرائن لن تدلو ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت. سنت پر عمل کرو. آیاتم بے سنتی و سنت الخلفاء راشدین. سنت پر عمل کرو. حدیث خبر شاذ بھی ہو سکتی ہے, خبر منسوخ بھی ہو سکتی ہے, یہ ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اس لیے ہم اپنے طالب علموں کو بتاتے ہیں کہ جب حدیث آئے تو عمل نہ کرو جب تک وہ حدیث سنت کے درجے میں قائم نہ ہو, سنت کے درجے میں ثابت نہ ہو. جنہوں نے شروع سے یہ پابندی کی کہ ہم نے نبی پاک کی وہی تعلیمات اپنے یہاں لینی ہیں جو سنت کا درجہ پائیں, وہ اہل سنت کہلائے, اہل سنت. اور جنہوں نے کہا کہ سنت نہ بھی ہو صرف حدیث کے درجے میں ہو, وہ اہل حدیث کہلائے. ہمارا نام شروع سے آ رہا ہے کہ ہم نبی پاک کے طریقے کو, آپ کی روایات کو, آپ کی بات کو, آپ کی تعلیمات کو, آپ کے ارشادات کو ماننے والے ہیں, پر کس درجے میں؟ سنت کے درجے. ہم نے حضور کی باتیں جو مانی کس درجے میں؟ سنت کے درجے میں. اور صرف حضور کی نہیں, اہل سنت والجماعت, ہم نے اس جماعت کی بھی مانی جو جماعت حضور بنا گئے تھے. یہ میں عرض کر رہا ہوں, حضور جو جماعت بنا گئے ہم ان کے بھی پیرو ہیں. اس لیے ہمارے ہاں ایک اصول ہے, اس اصول کو سمجھ لیں اختلاف صحابہ کے باب میں. وہ اصول کیا؟ کہ عمل تمہارا کسی پر ہو لیکن کسی صحابی کی رائے اس کے خلاف بھی ہو, اس پر عمل تو نہ کرو لیکن اس کو غلط بھی نہ کرو. مختلف مثلا آپ کے سامنے میں اس وقت میرے ہاتھ میں یہ جامع ترمذی ہے, جامع ترمذی جلد اول. اس میں نبی پاک کے جلیل قدر صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث اس میں ہے. واقع میں ایک احسان کہتے ہیں, انہو سمع جابر بن عبد اللہ یقول من صلی اللہ رکعتن لم یقرا ثیاب ام القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. حضرت جابر حضور کے صحابی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی, کوئی رکعت پڑھی اور سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی, فلم یصلی, اس کی نماز نہیں, الا ان یکون وراء الامام, پر جب امام کے پیچھے تو ہو جاتی ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ جس نے فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں, یہ کون سی نماز کے بارے میں ہے؟ جب اکیلا ہو, جب اکیلا ہو یا امام, لیکن جب مقتدی ہو تو اس کے بارے میں نہیں. اور حضرت جابر بن عبداللہ نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا, جس نے ایک رکعت پڑھی اور اس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی, اس نے نماز اس کی نہیں, الا ان یکون وراء الامام, مگر امام کے پیچھے. ہم نے ایک جگہ یہ بات پیش کی تو ایک شخص کہنے لگا کہ جی بات تو ہے لیکن جابر کی ہے نا, جابر کی. میں نے کہا یہ صحابی رسول کی ہے اور حضور نے فرمایا کہ صحیح طریقہ وہی ہے, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہوں, ہم صحابہ کو چھوڑ کر چل ہی نہیں سکتے اور تم کہتے ہو جابر کی بات ہے. بھائی اگر جابر کی بات اسی طرح لائیانی بات ہوتی تو امام ترمذی حدیث کی کتاب میں اس پہ لکھتے. تو جب ہم نے کہا کہ جی دیکھو لکھا ہوا ہے تو مولوی آ کے چپ نہ باشد, اگر چپ باشد مولوی نہ باشد, انہوں نے اعتراض کہ جی یہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں, ضعیف ہے. ہمیں ہمارے استادوں نے سکھایا ہے کہ جو کوئی ایسی بات کہتا ہو ضعیف ہے, صحیح ہے. جب انہوں نے کہا ضعیف ہے تو میں نے کہا میں نے یہ روایت جو پڑھی تو اگلے دو دفعہ میں نے جان کر نہیں پڑھے تھے, اب پڑھتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جس نے ایک رکعت پڑھی اور لم یقرأ ثیاب ام القرآن اور اس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی فلم یصلی الا یکون وراء الامام, اس کی نماز نہیں مگر جب امام کے پیچھے ہو. ھذا حدیث حسن صحیح. اچھا اچھا یہ ہے, آگے بڑھ کر تو دیکھا کہ ھذا حدیث حسن صحیح, ये तो अच्छा, ये ठीक है, ये किताब कहां की छपी है? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों और भाइयों, मैंने आपके सामने ये नहीं कहा, ये कहा कि ये जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? कभी हमने कहा ना? हमारा मसलक है किसी पर अटैक ना करो। हमारे मस्जिद में लोग आते हैं और कसम के साथ मौलाना आमीन कहते हैं नहीं, और सारा साल से आ रहे हैं मौलाना इकबाल साहब मस्जिद में, इनसे कसम से पूछो कि सारा साल में एक दफा भी उन पर अटैक किया कि तुम ये क्यों करते हो? एक दफा भी नहीं। क्यों जी? मैं ठीक कह रहा हूं। इसलिए हमारा मसलक, हमारा तरीका ये नहीं कि दूसरे पर अटैक करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में ऐसे भी थे जो रुकू के वक्त रफाई जान करने वाले थे, और ऐसे भी थे जो रफाई जान ना करने वाले थे, दोनों, लेकिन किसी पर अटैक नहीं। हम उनके साथ हैं जो रफाई जान नहीं करते थे, लेकिन हम अटैक उन पर नहीं करेंगे दूसरों पर। क्यों? हमें तालीम दी गई कि सहाबा पर तुम्हारा अटैक ना जाए। जो मसाइल इख्तलाफ के सहाबा में राय हुए, उनमें राजे मर्जू का फर्क है, लेकिन अटैक नहीं करना किसी पर। इसीलिए आले सुन्नत वल जमात उलमा के यहां उनके मदारिस में जोबान से लेकर दारुल उलूम तक आपको कहीं ऐसी बात नजर नहीं आएगी कि हम दूसरों पर अटैक करें, लेकिन अपने मसले को बयान करने का तो हम हक रखते हैं। यहां जब हमने ये बात सुनी कि नौजवान तालिबे इल्म कर्ज में लेकर कहते देखो ये, तो फिर मैंने मुझे कहना पड़ा कि हमारा उसूल है हदीस पर अमल नहीं करना, अमल करना है सुन्नत पर। जितने तुम हवाले देते हो वो अहादीस है, उन अहादीस की पड़ताल करो और फिका वालों से पूछो इसका माना क्या है। इमाम तिर्मिज़ी कह चुके अल्फ कहा बहुम आलम उलमानी हदीस, हम भी मुंह में जबान रखते हैं, साथ पूछो कि मुद्दा क्या। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का मसलक, आपका मसलक उन चार मसलकों में से एक है जिनको इजमाए उम्मत का दर्जा हासिल हो चुका। और इमाम अबू हनीफा इमाम बुखारी से बहुत पहले हुए, बहुत पहले। ये कहना कि जी इमाम अबू हनीफा बुखारी की हदीसों पर अमल नहीं करते, फिर उस वक्त तो बुखारी थी नहीं। इमाम साहब तो बहुत पहले के हैं। मैं आप हजरात से इस वक्त ज्यादा लंबी तकरीर नहीं करना चाहता, सिर्फ एक बात कहूंगा, अगर आप अपनी राय दें। भाई ये मसले जो आप सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह एक एक मसला इस तरह जो दूध का दूध और पानी का पानी, जिस तरह इंसान अपने घर के हिफाजत के लिए पहरा देता है, अपनी नजरियाती सरहदों का पहरा देना भी तो हमारा काम है या नहीं? नजरियाती सरहदों का पहरा देना हमारा काम है। मैं अर्ज करता हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दीन हम तक पहुंचा, हम उसको इस तरीके पर फैलाएंगे कि पहले कुरान फिर सुन्नत। ये कहेंगे तो किसी ने पूछा कि जी आले हदीस का माना क्या है? बर्मिंघम में परसों में था वहां कि जी ओके, मेरे सामने एक साथ कहने लगे कि जी आले हदीस का माना क्या है? आई तो कुरान को ना मानने वाले हूं। क्यों? कि अगर ये कुरान को मानते तो अपना नाम रखते आले कुरान वाले हदीस, तो आले कुरान वाले हदीस तो नाम ही का फिर रखा है आले हदीस। तो मैंने कहा भाई इतना उनके पीछे ना पड़ जाओ, उसूल ये कि फिका हनफी में ज्यादा जोर दिया जाता है कुरान पर, कुरान के उसूल। अब आमीन के बारे में बुखारी ने जो फैसला किया कि आमीन दुआ है, تو قرآن نے کیا اصول بتایا کہ دعا آہستہ یا اونچی؟ آہستہ. تو امام صاحب کی نظر قرآن پر گئی نا. تو یہ سر ایک مسئلہ نہیں, کئی مسئلے ہیں. ان کی بڑی گہری نظر ہے قرآن پر اور حدیث دوسرے درجے میں. تو جو قرآن کو اولیت کا درجہ نہ دیں, حدیث کو اولیت کا اور قرآن کو متحد کر دیں, ہم ان پر اٹیک تو نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں, ہم ان میں شامل نہیں. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ جو حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ہے. حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صحابہ میں روایت کرنے والے بھی تھے, نہ کرنے والے بھی, آمین اونچی کہنے والے بھی تھے, آہستہ کہنے والے بھی, ہر طرح کے لوگ تھے. اس لیے ان میں سے عمل جس پر تم کرتے ہو کرو, پر دوسرے کو برا نہ کرو. اور یہ جو فروعی مسائل ہیں ان کی دعوت نہ دو. دعوت, دعوت کا کام ہوتا ہے ان چیزوں کی طرف بلانا جو بنیادی ہیں. صحابہ میں کبھی کسی صحابی نے اس پر تقریر نہیں کی کہ رفائی جوائن کرو, کبھی بھی نہیں کی. اور یہ اہل حدیث کرتے ہیں اس پر تقریر, اور صحابہ نہیں کی کبھی بھی, نہ کرنے پر یا نہ کرنے پر. صحابہ کا یہ اصول تھا کہ مقام دعوت جس میں دوسرے کو اسلام کی طرف, اللہ کی طرف, آخری طرف دعوت ہو, وہ بنیادی چیزیں چاہیے, فروعات نہیں. فروعات یہ عمل کی راہیں ہیں, عمل کی راہیں ہیں, یہ لڑائی کے میدان نہیں. تو رفا جان نہیں کرتا تو نماز ہی نہیں ہوتی, تو نے آگے اونچی نہیں کی تو نماز ہی نہیں ہوتی. اس قدر کی بہودہ گفتگو ہے. جو چیز صحابہ میں رائج رہی ان میں کسی کی تحقیر نہ کرو اور کسی کی تردید نہ کرو. خود عمل جس پر تم کرتے ہو کرو لیکن دوسرے کی نہیں. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ حافظ ابن تیمیہ کا. اب ایک بات کہہ کر ختم کرتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب امام قرات کرے, جب امام قرات کرے تو تم سنو اور چپ رہو. اسی کہ تم سنو اور چپ رہو. اذا قرأ فانصتوا, جب امام پڑھے تو تم یعنی نہیں پڑھنا. کسی بھی آل حدیث عالم سے آپ پوچھیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا, کہتے ہیں جی یہ ہے سورۃ فاتحہ کے بعد, سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ شریف نہیں پڑھنا, اور کوئی سورۃ تو وہ نہیں پڑھنی, قل ھو اللہ کے بعد تم نے کچھ پڑھنا نہیں. یہ حدیث اذا قرأ فانصتوا قل ھو اللہ کے بعد کی ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ اس طرح حدیث میں کہاں یہ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کتاب غنیت الطالبین, اس کو مانتے ہو یا نہیں؟ بھائی پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کو مانتے ہو یا نہیں؟ ہاں, ہم آل سنت والجماعت ان کو اپنا پیر و مرشد اور روحانی پیشوا مانتے ہیں. یہ بحوالہ میں اس لیے دیتا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو یہ نہیں مانتے. نہ بس ان کو ماننا اور ہے اور حلوے کو ماننا اور ہے. ہم اس بحث میں نہیں جاتے, اس کو چھوڑو. بات یہ ہے کہ آپ خود ذرا سوچیں, نہ حدیث پر تو آپ خود اندازہ کریں کہ جو فرمایا کہ جب امام پڑھے تو تم چپ رہو, یہ ہے فاتحہ کے بعد یا فاتحہ سے پہلے؟ آپ خود حساب کریں. تو میں نے یہ ترجمہ اردو کا اسے لائے تاکہ ہمارے اردو خان دوست دیکھ سکیں جو عربی نہیں جانتے, پرکھ سکیں. آپ صرف سنتے رہیں. ابو موسیٰ اشعری سے نقل کرتے ہیں کہ میں نے آن حضرت سے نماز سیکھی, جب تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو, جب تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور امام تکبیر کہہ کر قرات شروع کرے. دیکھو یہ حدیث ہے, دھیان سنو. جماعت کے ساتھ نماز ادا کرو اور امام تکبیر کہہ کر قرات شروع کرے تو تم خاموش رہو. امام قرات شروع کرے تو تم خاموش رہو. جب امام ولد دعا نیند تک پہنچے تو آمین کہو. اب چپ رہنے والی بات ولد دعا نیند سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ جب امام کی رات شروع کرے تو تم خاموش رہو, اور جب وہ ولد دعا نیند کہے تو تم آمین کہو. یہ ترتیب صاف بتا رہی ہے کہ چپ رہنا فاتحہ کے لیے ہے, بعد کے لیے بھائی. یہ بات ہو جائے کہ نہیں آئی سمجھے؟ صلاح عام ہے یاران نقطہ دان کے لیے. جو شخص بھی تحقیق تسلی کرنا چاہے وہ دیکھ لے. کہا کہتے ہیں کہ یہ پیرانے پیر کا فیصلہ نہیں مانتے. پیرانے پیر کون ہے؟ یہ حنبلی مذہب ہے جن کا مذہب اور سعودی عرب والوں کا فقہی مدرک ایک ہے. سعودی عرب کے لوگ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے ہیں, پر یہ نہیں, یہ کہتے ہیں کہ جو نہ پڑھے اس کی نماز ہو جاتی ہے, یہ نہیں کہتے کہ نہیں. تو سعودی عرب کے لوگ ان کے ہم عقیدہ نہیں. تو ان کا ظاہری عمل دیکھو, تو بعض اوقات یہ کہتے کہ دیکھو تم جب حج کرنے جاتے ہو تو وہ آمین اونچا کہتے ہیں تو تم کیوں نہیں کہتے؟ ہم کہتے ہیں جب وہ وہاں 20 تراویح پڑھتے تم کیوں نہیں پڑھتے؟ تم آمین تو ان کی سن لی تم نے, لیکن تراویح نہیں دیتی. تراویح وہ 20 پڑھتے ہیں خانہ کعبہ میں, مسجد حرام میں اور مسجد نبی میں. ان سے بڑی مسجد کوئی دنیا میں ہے؟ حضور کے زمانے سے لے کر, حضور کے زمانے سے لے کر اب تک خانہ کعبہ میں اور مسجد نبی میں کسی سال بھی آخر کے تراویح پڑھی گئی ہو ہم منہ بولا انعام دینے کو تیار. بھائی دیکھو حضور سے لے کر اب تک 14 تو سال گزرے ہیں یا نہیں؟ ہم 15 صدی سے گزر رہے ہیں تو کتنے رمضان آئے ہوں گے؟ کئی. ہماری التماس ہے کہ ایک رمضان ایسا بتاؤ جس میں خانہ کعبہ میں یا مسجد نبی میں آخر کا تراویح ہوئی ہو. جب ایک سال بھی تم نہ بتا سکو تو تم بے شک پڑھو ہی نہ, لیکن پڑھنے والوں پر اعتراض تو نہ کرو, نہ پڑھو. ہم مجبور تو تمہیں نہیں کرتے. چار بڑے بڑے جو ہے ٹورسٹ امام, دیر آر فور ٹورسٹ امام ہو آر کالڈ مجتہد, امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی اینڈ امام احمد, آل دے اگری آن 20 رکعت آف تراویح, آل دے اگری وتھ ایکسپشن آف ون, ہی سیز 40. ہی سیز 40, بٹ آل آف دی فور اگری دیٹ منیمم رکعت فور تراویح آر 20. بھائی 20 سے کم نہیں, اس پر تو چاروں متفق ہیں نا. 30 کہتے ہیں 20 تک, ایک کہتا ہے 41, لیکن اس میں وہ اس پر تو متفق ہو گئے نا کہ 20 سے کم نہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ رفع یدین کرتے ہیں, آمین اونچا کہتے ہیں, اور تراویح وہ 20 پڑھتے تھے. تو ان کو کسی نے پوچھا کہ تم 20 تراویح کیوں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے ہوش سنبھالا ادرک تو بلا دینا مکہ تھا, ہم نے اپنے شہر مکہ میں 20 ہی پڑھ دے پایا. تو یہ روایت کی بات نہیں, راویوں کی بات نہیں, حدیث کی بات نہیں, سنت ہم نے یہی پائی ہے تو 20 اور ہم یہی پڑھتے ہیں. تو یہ امام شافعی کا جواب. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی میں جو میرے پاس موجود ہے یہ صراحت کی ہے کہ ہم نے اپنے شہر مکہ میں 20 ہی پڑھ دے پایا. ہم آپ کو کسی نئے دین کی دعوت نہیں دے رہے, کسی نئے مسئلے کی دعوت نہیں دے رہے. ہم آپ کو پیچھے لوٹا رہے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین اور امام مجتہدین ان کی راہ پر چلو. ہمارا ایک ایک مسئلہ وہاں سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی جب وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ جب وہ لوگ اجتہاد کرتے تھے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نہ اگر تم اجتہاد ہی کرو گے تو الٹا ہی کرو گے. کیسے کہ ایک جگہ چند نوجوان آپس میں اختلاف کر رہے تھے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ کہاں باندھنا چاہیے. کچھ کہہ رہے تھے ناف کے نیچے اور کوئی کہہ رہے تھے اوپر, اور روایتیں دونوں طرف ہیں, روایتیں دونوں طرف ہیں. تو آج کل کے اجتہاد کرنے والے نے کہا کہ میں اجتہاد کرتا ہوں. I can provide an analogical approach to these two and provide plausible interpretation to combine the two reports. کیا کہ ایک اوپر ایک نیچے, ایک اوپر ایک نیچے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان جیسے مجتہدین سے قوم کو بچایا ہوا. اب جو اس طرح کرتا ہے یہ کوئی مسئلہ ہے کہ آج کل کا مجتہد ہے, اور ایسے ایسے ان پڑھ مجتہدین ہیں کہ اردو پڑھنی آتی نہیں اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں, اور یہ نہیں کہ انہی میں ہر طبقے میں. کسی کتاب میں لکھا تھا, کسی کتاب میں لکھا تھا کہ جب نماز پڑھو اذا اما احدکم فلیخفف, کہ جب جماعت کراؤ تو ہلکے ہلکے, یعنی نماز اتنی بوجھ نہ ہو کہ مقتدیوں پر بوجھ ہو جائے. کیوں؟ پیچھے بوڑھے بھی ہیں, کمزور بھی, اور ضرورت مند بھی ہیں جو کسی ضرورت کی وجہ سے. ایسا تو نہ ہو کہ اصول میں پاکستان کی بات ہے کہ ایک مسافر کہیں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا گیا, گاڑی چلنے والی تھی, اس نے خیال کیا کہ 15 منٹ میں نماز پڑھ لوں, تو نماز پڑھنے گیا تو سیدھے میں جو گیا امام صاحب اٹھے ہی نہیں, وہ خشوع و خضوع میں تھے. تو یہ نماز چھوڑ کر آ کر فوراً گاڑی پر آ گیا, اپنی نماز پھر علیحدہ پڑھی. تو ہفتے کے بعد پھر اسی شہر میں آیا تو کسی نے پوچھا کہ امام صاحب اٹھے ہیں یا نہیں سیدھے. یعنی اتنا لمبا جو سیدھا کیا, اتنا لمبا جو سیدھا کیا, تو وہ یہ نہ دیکھا کہ پیچھے حاجت مند کھڑے ہیں. تو اس کو کہا کہ بھائی یہ حدیث میں ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو ہلکے مقتدیوں پر بوجھ نہ ہو, ان میں ضعیف بھی ہیں, بیمار بھی ہیں, ضرورت مند بھی ہیں. کہنا یہ کہاں ہے؟ تو لکھا ہوا تھا نا نماز ہلکے ہلکے پڑھا, میں نا یہ نہیں, یہ لکھا ہوا, یہ کہا کہ جب نماز پڑھاؤ تو ہل ہل کے. ہلکے اور بات ہے, ہل ہل کے اور ہے. اب وہ اس طرح کہ جی نماز اس طرح پڑھنی چاہیے کہ شیطان دیکھ کر ڈرے کہ یہ تو پہلوان کھڑا ہے, یہ پہلوان کھڑا ہے. بھائی اللہ کے بندو آپ خود سوچیں اور بتائیں کہ نماز کے وقت یہ نیت ہوتی ہے کہ شیطان کے سامنے ہے یا رحمان کے سامنے؟ تو رحمان کے سامنے ابدیت اور جھکاؤ چاہیے یا کیا کر کے کھڑے ہو جاؤ؟ زیادہ ٹخنے بڑھاؤ کیوں؟ کہ جی ساتھی کے ساتھ ساتھ ہو تاکہ درمیان سے کہیں شیطان نہ گزر جائے. بھائی اگر اسے گزر نہیں ہے تو نیچے سے نہیں پھر گزر جائے گا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج کل کے ملتحد اس وقت نہیں تھے پہلے وقت میں, ورنہ دین ہم تک نہیں پہنچتا. تو میں اقبال کی بات ایک عرض کروں گا کہ زجتہاد عالمہ کوتا نظر. اقبال کہہ گیا زجتہاد عالمہ کوتا نظر اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا, کہ آج کل کے ناقص اور کمزور مذہب کے رہنما جو بھیس بدلے پھرتے ہیں, ان کا جو اجتہاد اور ان کا اینالوجیکل اپروچ اور ان کا طرز میں پڑھ کر اپنی بات چلانا, ان کا جو اجتہاد ہے زجتہاد عالمہ کوتا نظر اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا. اگر پیچھے ہی لگنا ہے تو ان کے پیچھے چلو جو جنت میں خیمے لگا چکے, جن کا علم اور تقویٰ اپنے کا مسلم تھا, اگر پیچھے ہی لگنا ہے تو ان کے پیچھے لگو. اور جو یہی بات میں اقبال کے آخر میں کہنا چاہتا تھا کہ اقتدائے رفتگاں محفوظ تھا, اور یہ جو اقتدا ہے رفتگاں کی, اس میں आपको बड़ा फायदा है, हमें इतना नहीं, आपको बड़ा फायदा है, बता दो। मसला यह है कि आलिम पर एतमाद करके अगर कोई उसके फतवे पर अमल करे, उसको अकीदा हो कि दलील के मुताबिक बता देगा और दलील की पड़ताल ना करे ना पूछे, तो उसने उस आलिम पर एतमाद किया ना, तो मसला निकला गलत। तो कयामत के दिन ये आमी पकड़ा नहीं जाएगा, वो मसला बताने वाला पकड़ा जाएगा। क्यों? ये तो बरी हो जाएगा कि मैंने तो आलिम समझकर पैरवी की थी। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और इमाम दाऊद ने, अबू दाऊद ने इसको रिवायत किया, फरमाया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि मन उफ्तिया बगैर इल्म काना इस्मुहु अला मन अफ्ता, के जो इल्म वाला ना हो और इनको ये मेरे हाथ में मिसकात है, जिसका दिल चाहे आकर देख ले। इसने इमाम अबू दाऊद से इसको रिवायत किया, फरमाया आला रसूल अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افتيا بغير علم كان اسمه على من افتى, जिसको फतवा दिया जाए बगैर इल्म के उसको इल्म नहीं था, कान इसमें हूं और मसला निकला गलत, तो अमल करने वाले का गुना अला मन अफ्ता हो उस पर आएगा जिसने फतवा दिया। तो पैगंबर ने अमल करने वाले को मुजरिम करार दिया या फतवा देने वाले को? इसको क्यों नहीं दिया? ये इसलिए कि एतमाद करना आलिम पर और बगैर दलील पूछे उसकी बात पर अमल करना जायज था। अगर नाजायज होता हजूर इसको भी मुजरिम कहते कि तूने दलील की ताकी क्यों नहीं की। नहीं समझ आ रही बात? यानी जो मसले पर अमल करने वाला अमनी है उसको हजूर ने गुनाहगार कहा, मुजरिम कहा, उसकी बात कुछ होगी नहीं। क्यों? उसने एतमाद करके अमल किया कि ये जो मसला बता रहा है दलील के मुआफिक बता देगा। तो हजूर फरमाते हैं कि जो मौलवी आलिम गलत मसला बताएगा क्यामत के दिन वो जवाबदेह होगा, ये अमल करने वाला नहीं। तो मैं कहता हूं कि अगर अमल करना एतमाद पर गुनाह होता तो हजूर इसको भी मुल्जम करते ही ना। हजूर ने मुल्जम किसको किया? उसको। मालूम हुआ तकलीद जायज है, एतमाद पर अमल करना कि ये दलील के मुआफिक बता देगा और दलील की पड़ताल ना करना ये बिल्कुल जायज है। अगर ये नाजायज होता तो हजूर उसको बरी ना करते और सिर्फ उसी को मुल्जम ना करते। आप हजरात अगर अमल करें एतमाद पर तो आप बच गए या फायदा या नुकसान में रहे, और अगर आपने पड़ताल अपने जिम्मे ली तो आप वो तमाम उलूम अरबियत के कवायद के उसूल के जानते हैं जिनसे मसले की पड़ताल हो? नहीं समझा? आप अपने जिम्मे पड़ताल लें तो क्यामत दिन जवाब दे आप खुद होंगे, और अगर पड़ताल अपने जिम्मे ना लें तो हुजूर ने फरमाया जिसको इल्म ना हो और वो फतवे पर अमल करे और फतवा लेते वक्त वो ये देखे कि वो पुख्ता आलिम है या नहीं, एतमाद उस पर करे, और अगर फतवा गलत भी निकला तो पकड़ा हो जाएगा। तो आपका बचाव पड़ताल में है या एतमाद में? तो जो तालिब इल्म नौजवान घूम करके बताते हैं कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, यू आर नॉट अलाउड टू फॉलो एनी ऑफ द इमाम्स, यू आर रेस्पॉन्सिबल। उन्होंने जब आपको रेस्पॉन्सिबल बनाया तो बताया आपके साथ खैर खाई की या उल्टा? जब आपने अपने जिम्मा ले लिया कि हमने पड़ताल करनी है तो आप पकड़े गए, और जब आपने कहा तकलीद करनी है तो फिर आप पकड़े नहीं जाएंगे। आप इस पर डरे कौन भाई? डर किनको? عالموں کو ڈر کے تو لیکن رحمت للعالمین پر قربان گیا. حضور نے ان کو بھی نکالا, فرمایا کہ جو اونچے درجے کے مجتہد ہیں وہ کسی مسئلے کو معلوم کرنا چاہیں اگر وہ کوشش کریں اجتہاد صحیح کریں اور صحیح نتیجے پر نہ پہنچیں ان کو ایک اجر اور صحیح نتیجے پر پہنچے تو دو اجر. تو صحیح نتیجے پر نہ پہنچیں اس کو حضور نے اس کو پکڑ میں ڈالا یا اجر سنایا؟ واہ رحمت للعالمین کی شان رحمت کا سمندر اچھل رہا ہے. فرمایا من اجتہادا جس نے اجتہاد کیا وہ اصحابا اور صحیح بات پر پہنچ گیا فلو اجران اس کو دو اجر. وہ من اجتہادا اور جس نے اجتہاد کیا وہ اخطا اور غلطی کی فلو اجر واحد اس کو ایک اجر. تو یہ تقلید کا طریقہ ایسا نہ یہ پکڑے گئے نہ وہ پکڑے گئے, نہ یہ پکڑے گئے نہ وہ پکڑے گئے. اور اگر تقلید ترک کر دی جائے تو عام آدمی نوجوان وہ تو اتنی ہمت نہیں رکھتے کہ پڑتال کر سکے, نہ اتنے علوم رکھتے ہیں کہ وہ تحقیقات پر جا سکے. تو یہ بھی خسارے میں, اور کیونکہ مجتہد نہیں تو اگر غلطی کی تو پھر پکڑے گئے. یہ مجتہد ہے جو اس غلطی سے نکل جائے اور وہاں جا کر خطا کرے. اسی لیے مجتہد کی جو دو باتیں ان کو حق و باطل میں دار نہیں کرتے, یہ نہیں کہتے حق اور باطل, کہتے ہیں درست اور نادرست یا درست اور خطا, یہ چھوٹا درجہ ہے. حق اور باطل یہ اصولی اختلاف ہے, یہ ہمارے اختلافات جو بنیادی ہیں وہ اصولی ہیں, جو مکتب فکر کے ہیں جو صحابہ کے درمیان بھی رہے وہ اسکولی ہیں. ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ شیعہ کے ساتھ ہمارے اختلافات اصولی ہیں, وہ ڈفرنس از شیئر ان پرنسپلس ان بیسک تھنگس. ہمارے ان کے ساتھ اختلافات اصولی ہیں, اور یہ جو مسائل لوگوں نے پھیلا رکھے جن میں ہمیں کھل کر بات کرنا پڑی یہ سکولی ہیں مکتب فکر کے, ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ. یہ اختلافات کون سے ہیں؟ سکولی مکتب فکر کے, اور وہ اصولی, یا وہ اصولی اور یہ فروئی. تو میں بات بیان کرتا ہوں کہ ہمارے اختلافات ان کے ساتھ جو ہیں وہ کون سے ہیں؟ اصولی, اور ان کے ساتھ سکولی. تو ہم ہر وقت تو اختلاف پیدا نہیں کرنا چاہتے, جس موضوع پر بات ہو اسی موضوع پر بات کرتا ہوں. تو میں نے دیوبندی بریلوی کو بات نہیں کی تھی, تو میں نے جب کہا نا وہ اختلافات اصولی اور یہ سکولی, تو کہہ رہا جی دیوبندی بریلوی کا اختلاف بتا دیں. میں نے کہا یہ فضولی, یہ فضولی. سب خوش ہو گئے, کہہ رہے کہ بات دیکھو ٹھیک ہے, ٹھکانے کی بات نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں مکلف کیا کہ دین ہے سب کے لیے, یہ دین ہے سب کے لیے, پر جانتے اس کو صرف عالم ہے. ہمارا تلک الامثال نضربها للناس, یہ دین ہے نضربها للناس, ہم اس کو بیان کرتے ہیں تمام لوگوں کے لیے. للناس وما یاکلوا الا العالمون, لیکن سمجھتے اس کو صرف عالم ہے. یہ عجیب ہے, there is apparent contradiction between the two statements that this deen is for all the descendants of Adam, for all mankind, but if only alim do understand then what is the plausible interpretation between the two? Tilkal amsal nadribuha linnas, ye deen hai hum bayan karte hain sab ke liye. Wama yaqiluha illal alimun, لیکن سمجھتے صرف عالم ہے تو دوسرے کیا کریں؟ جو عالم نہیں وہ کیا کریں؟ وہ ان کی پیروی کریں. تو بات پوری ہو گئی. تو اس آیت نے بتایا کہ دین کو سمجھتے صرف عالم ہے, دوسرے کریں پیروی, اور دین سب کے لیے. تو اگر عالموں کی پیروی منع ہوتی تو یا دین سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل ہوتا, اگر سب کے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں, وما یعقلها الا العالمون, اس کو نہیں سمجھتے مگر عالم. تو اب دو ہی طبقے ہوئے, یا عالم بنو یا عالموں کے تیسرے نہ بننا, یا عالم بنو کہ مسئلہ سمجھو خود، عالم نہیں تو عالموں کے پیچھے چلو، تیسرے نہ بنو. اگر تیسرے بنے تو پھر وہ آخرت میں کہیں گے، قرآن کریم نے خبر دی کچھ مجرمین کی کہ وہ کہیں گے لو کنا نسمع او نعقلو، جہنم میں لوگ کہیں گے لو کنا نسمع، ہم سن ہی لیتے دوسروں کی مان لیتے سن کر، او نعقلو یا خود سمجھتے تو ما کنا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنم میں نہ ہو. تو جہنمیوں کا یہ کہنا، جہنمیوں کا یہ کہنا لو کنا نسمع، اگر ہم سنتے، اس کا معنی یہ اگر تم عالم نہیں تو عالموں کو سنو، دین نہیں جانتے جاننے والوں سے سنو، اور اگر ان کی سنو نا اور خود سمجھو نا تو پھر ٹھکانا وہی ہے. تو وہاں جو کہیں لو کنا نسمع او ناقل ما کنا فی اصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاعترفوا بذنبهم، انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا، معلوم ہوا انکار تقلید گناہ ہے. فاعترفوا بذنبهم کیا ترجمہ؟ فاعترفوا بذنبهم اعتراف کر لیا انہوں نے اپنے گناہوں کا. تو اگر لو کنا نسمع اور نہ کہو دونوں سے نکلنا گناہ نہ ہوتا تو قرآن کی یہ تعبیر نہ ہوتی فاعترفوا بذنبهم. اور بعض روایات سے پتہ چلتا ہے کہ قبر میں جب ہتھوڑے لگیں گے تو فرشتے سے کہیں گے ما دریتا وما تلیتا، جب سوال ہوئے اور اس کے بعد آئی ہتھوڑوں کی باری بے متارک من حدیث، تو الفاظ ملتے ہیں بخاری شریف میں کہ ما دریتا وما تلیتا، اور نہ تو نے دین سمجھا اور نہ کسی کے پیچھے چلا، نہ سمجھا اور نہ پیچھے چلا. تو دین کی یہ کتنی راہیں ہیں؟ دو، یا سمجھو یا پیچھے چلو، یا علم ہو ملتحد کے درجے کا اور یا پیر بھی ہو تقریر کے درجے کی. ماں دریا تھا وہ ماں تلا تھا. میں اس قبر کی اس حالت کا جس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے اس کا واسطہ دے کے عرض کرتا ہوں، اپنی ذمہ داری بڑھاؤ نا. اگر علم نہیں تو اپنی ذمہ داری بڑھاؤ نا کہ خود کتابوں کو اردو ترجمے کے ساتھ دیکھ کر اپنے آپ کو اس مقام پر لے جاؤ کہ کہنا پڑے لا کننا نسمعو اور نہ کرو ما کننا فی اصحاب السعیر. ذمہ داری بڑھاؤ نا، میں خیر خواہی کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور آپ کو معلوم ہے ہمارا طریقہ اٹیک کرنے کا نہیں. کوئی شخص بعد میں کہے کہ جی ہم نے یہ جلسہ یہ اجتماع اٹیک کے لیے کیا، نہ، ہمارے جلسے کا موضوع یہ تھا کہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، it covers all the times, it covers all the time, all the times and all the zones of the world and all the walks of life. اس بات کے لیے ہمیں ثابت کرنا پڑا کہ قرآن میں what are the source of knowledge, first source of knowledge is Quran, the second is Sunnah and the third is the decision of the theorists, first theorists beginning from Abu Bakr and Umar up to Abu Hanifa and his people. چوتھا درجہ ہے قیاس کا، اور قیاس خیالات پر نہیں، اپنی اغراض پر نہیں، مطلق ریزن نہیں، بلکہ کسی نہ کسی قرآن حدیث کی کمانڈمنٹ اور کسی نہ کسی حکم پر قیاس کرنا. اور جو مجتہد قیاس کرتا ہے، جو مجتہد قیاس کرتا ہے وہ بات بناتا ہے یا دریافت کرتا ہے؟ دو لفظ سنو طالب علم سمجھے کہ کولمبس ہندوستان کی تلاش میں نکلا تو اس نے امریکہ کو ڈسکور کیا تھا یا انوینٹ کیا تھا؟ یہی آتا ہے کتابوں میں کہ کولمبس ڈسکور امریکہ. تو امریکہ تھا پہلے سے ہی، تھا پہلے سے، دریافت اب ہوا. لیکن بنا ہوا پہلے تھا یا کولمبس نے بنایا؟ پہلے سے بنا ہوا تھا. اور جو چیز نئی بنائی جائے، جو چیز یہ جو پلانٹ اڑتے ہیں چاند پر جاتے ہیں، یہ نئے بنائے ہیں یا پہلے کسی قبرستان میں رکھے ہوئے ملے ہیں؟ نئے بنائے. اس کہتے ہیں انوینشن، اس کو کہتے ہیں ڈسکوری. اب سوال یہ ہے کہ تمام وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ نے بیان کیے، تمام وہ مسائل جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیے، ڈڈ ہی انوینٹ اور ڈڈ ہی ڈسکور؟ He discovered. all those points and those things were the purported meaning of the Nusus of Kitab and Sunnah in the commandments of Allah and Prophet. All these things were there. Allah aur Rasool ki jo baatein hain unki gehrai mein tamam ye masail likhe hue the, covered the as Abu Hurairah discovered, not invented. तो जो कहते हैं कि फिका अबू हनीफा ने या इमाम मालिक ने या इमाम शाफी ने इन्वेंट की, वल्ला बिल्ला नहीं, आखिरी दीन हजूर का और आखिरी पैगंबर हजूर, हजूर के बाद कोई आसमानी मुकर करदा नहीं कि जो दीन में कोई कमी या इजाफा कर सके। तो जितने इमामों ने मेहनत की तो उन्होंने डिस्कवर किया या इन्वेंट किया? इन्वेंट किया नहीं, कुछ लोग भी कहते हैं इन्वेंट, क्योंकि अगर वो कहना चलना है आगे तो फिर तो आगे डिस्कवरी हो ना, डिस्कवरी हो। तो बहरहाल मैं ये अर्ज करता हूं कि फिका वाले दीन की गहराई में उतरकर, किताबो सुन्नत की गहराई में उतरकर वो चीजें मालूम करते हैं जो आम आदमियों की नजर तक नहीं पहुंचती। तो उनकी इस मेहनत को, उनके इत्तेहाद को नतीजे के लिहाज से क्या कहते हैं? डिस्कवरी। और नई चीज ईजाद करना ये नहीं। तो जो लोग दीन में, हमारे इस दीन में नई चीजें अब ला रहे हैं, मसलन कहते हैं जी असेंबली फैसला करेगी, दीन की बात आओ असेंबली का फैसला आओ, तो जो असेंबली फैसला करेगी दीन की बात के मुकाबले में, उस पर हम इन्वेंशन हो रहे हैं डिस्कवरी, इन्वेंशन। तो इन्वेंशन दीन में नहीं चाहिए, डिस्कवरी। मैं जानकर इन्वेंशन का तर्जमानी कर रहा, किसी को नाराज करना मकसूद नहीं, नाराज करना मकसूद नहीं। दीन की गहराई में उतरकर डिस्कवरी हो उस वैसे सिका, और इन्वेंशन हो तो उसको कहते बिदत। दीन में कोई नई चीज ईजाद हो तो उसको कह देते हैं बिदत। तो मैंने इस बिदत से बचने के लिए मैंने इन्वेंशन का लफ्ज बोला। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने जो कुछ बताया वो एडिशन, इजाफा है या डिस्कवरी? वो डिस्कवरी है। और इमाम शाफी ने भी जो कुछ कहा, इमाम मालिक ने भी जो कुछ कहा, इमाम अहमद ने भी जो कुछ कहा, जिन इमामों की हम पैरवी नहीं करते और उनके मुकल्लिद नहीं, उन्होंने भी जो कुछ कहा वो भी डिस्कवरी है। खातमुन नबियीन के लाए हुए दीन में किसी को कमी बेशी का कोई हक नहीं। कलमा हमने उस आका का पढ़ा, कलमा उस आका का पढ़ा कि वो बातें आपसे कहूं कि जिन बातों के बारे में आखिरत में अल्लाह के सामने जवाब दे हो सको, कि मैंने अपने भाइयों की नावाफी से कोई नाजायज फायदा नहीं उठाया, बल्कि जिस बात को समझा वो ये आपका फायदा पैरवी में है, खुद पड़ताल करने में नहीं। ये जो बात मैंने आइमा ने जो कुछ फिका में कहा डिस्कवरी है, ईजाद नहीं। हम अव्वल वफादार हजूर के हैं, कलमा हजूर का पढ़ा, आका खातमुन नबीजीन को मुखातब करके कहा था किसी ने, आका तरी मेराज के तू अर्शो कलम तक पहुंचा, आका तरी मेराज के तू अर्शो कलम तक पहुंचा, मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। इन्हीं कलिमात पर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। वमा अलैना इल्लल बिलाज,
हम अल्लाह वाहिद के बंदे तौहीद की शमा जलाएंगे, हम शाह रसूल की उम्मत है जिन पे है नबुवत खत्म हुई,